الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، سب سے زیادہ نجات کے لیے جو اہم بنیاد ہے وہ ایمان ہے. ایمان کے بغیر نجات ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ایمان کی حفاظت، ایمان میں مضبوطی عمل سے پیدا ہوتی ہے. عمل کی بڑی ترغیب قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی ہے. مسلمان جس قدر عمل سے جڑے گا اسی قدر اس کا ایمان محفوظ بھی رہے گا، مضبوط بھی ہوگا. اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعمال صالحہ کے بڑے پابند تھے. کوئی عمل ہو، نماز سے، روزے سے، حج سے، کسی سے بھی متعلق کوئی بھی عمل ہو، حضرات صحابہ کرام اس میں پیچھے نہیں رہتے تھے. عملوں میں آگے بڑھنے کا بڑا جذبہ تھا. حدیث پاک میں مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام فقراء صحابہ، غریب صحابہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور کچھ اور کام کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے جو مالدار بھائی ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جو صرف ہمارے مالدار بھائی ہی کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے. مثلا غلاموں کو آزاد کرنا، حج کرنا، صدقات دینا، یہ ہمارے مالدار بھائی کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھا کرو، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. ہر فرض نماز کے بعد تم ان تسبیحات کو پڑھو، ان تسبیحات سے تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے. اب یہ فقراء صحابہ فرض نمازوں کے بعد اپنی انگلیوں میں تسبیحات پڑھنے لگے تو مالدار صحابہ کرام کو فکر ہوئی اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. پھر انہوں نے بھی معلوم کر لیا اور انہوں نے بھی اس کو کرنا شروع کیا. تو فقراء صحابہ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، پہنچ کر عرض کرنے لگے کہ اب وہ تسبیحات ہمارے مالدار بھائی پڑھنے لگے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ تو یہاں سے مجھے بس اتنی بات بتانی ہے کہ عمل میں تقابل، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ صحابہ کرام میں بہت تھا، اگرچہ وہ فقراء صحابہ سچی نیت رکھتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی مال ہو تو ہم بھی غلاموں کو آزاد کریں گے، حج کریں گے، صدقات دیں گے، تو سچی نیت سے وہ بھی عمل کرنے والوں کے برابر ثواب حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سچی نیتوں کا بہت اعتبار ہے۔ تو عملوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ بہت پسندیدہ جذبہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا مشہور شعر ہے، عمل ہی سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور خود ایمان بھی ایک عمل ہے، ایمان جو ہے یہ بھی ایک عمل ہے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہو کہ جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، اور ایمان بھی اللہ کے فضل سے ملا ہے، اللہ ہی کے فضل سے ملے گا، اور اعمال کی توفیق بھی اللہ کے فضل ہی سے ہوگی۔ تو اب دو باتیں ہو گئی، ایک طرف ایمان اور ایک طرف اعمال صالحہ، یہ دونوں ایسے ہیں جیسے دو آنکھیں ہیں، یا یہ کہیں جیسے دل ہے اور سر ہے، اس طریقے سے دونوں میں بہت گہرا ربط ہے، جوڑ ہے۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ رمضان جو مہینہ آ رہا ہے اور شعبان کی جو 15ویں شب آ رہی ہے، یہ اعمال کے لیے آ رہی ہے، عملوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے، اور اعمال نوافل، ابھی جتنے اعمال ہیں، شب برات کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موکدہ نہیں، مستحب یا نفل ہے، یہ کہیں گے مستحب ہے نفل ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ مستحبات پر عمل بڑی پابندی سے کرتے تھے، کبھی کبھی اس لیے چھوڑ دیتے تھے تاکہ یہ خیال نہ ہو کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس لیے کبھی کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کرتے تھے، مگر اکثر و بیشتر کرتے تھے، اور نوافل کے کرنے پر بڑی فضیلتیں آپ نے بیان کی، پابندی کرنے کی ترغیب دی۔ اس لیے جس قدر نفل اعمال ہیں ان پر مداومت کی جائے، پابندی اختیار کی جائے۔ نفل اعمال پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پابندی اور فضیلتیں کیسی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، تمہارا کون سا وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں مجھ سے آگے تمہاری آواز سن رہا، تمہارا وہ کون سا عمل ہے، تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی ہے؟ حضرت بلال نے یہ بتایا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں، ہاں جب بھی میں وضو کرتا ہوں دو رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ اب تحیت الوضو ثابت ہے، دو رکعت تحیت الوضو ثابت ہے، اور مسئلے کے اعتبار سے نفل ہے، مستحب ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس قدر پابند تھے کہ جب بھی اللہ کے نبی کسی بھی موقع پر مسجد میں تشریف لاتے، فرض نماز کا موقع نہ ہوتا تو دو رکعت پڑھتے، اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لو، یہ تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ہے. اور یہ فرمایا کہ جو شخص صبح میں صبح کو چار رکعتیں پڑھ لے اللہ دن بھر کے لیے کافی ہو جاتے ہیں, دن بھر کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. یہ اشراق کی نماز یا چاش کی نماز ہے, علماء کے دونوں قول ہیں. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے, اس لیے کہ ام ہانی وہی تھی مکہ المکرمہ میں جو حضرت علی کی بہن تھی, وہ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ نہیں گئی, ان کی مجبوری تھی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے غسل فرمایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی بھی آپ کے ساتھ تھی. حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میرے گھر اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ نے آٹھ رکعتیں ادا کی. علماء لکھتے ہیں فتح مکہ کی شکریہ میں اللہ کے نبی نے آٹھ رکعتیں پڑھی ہے, اور یہ بھی نفل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی کامیابی عطا کی ہے تو نماز شکر پڑھی جائے, صلاۃ الشکر ادا کی جائے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بڑی کامیابی نصیب ہوئی, اللہ کی طرف سے نعمت نصیب ہوئی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور سجدے میں پڑ گئے. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے ہوئے تھے اور یہ حدیث سنا کر گئے کہ اللہ نے فرمایا جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. تو میں نے نماز شکر ادا کی, سجدہ شکر میں نے ادا کیا. یہ نفل اعمال ہیں, اور روزی سے متعلق, صدقات سے متعلق اور دیگر عبادتیں جو ہیں ان سے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت کثرت کے ساتھ نفل اعمال کرتے تھے. اس لیے اعمال نفل, جو نفل اعمال ہیں ان کو کمتر سمجھ کر چھوڑ دینا یہ بڑی غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. علماء نے لکھا ہے نوافل کا اہتمام ہوگا تو سنتوں کی حفاظت ہوگی, سنتوں کے اہتمام سے واجبات کی حفاظت ہوگی, واجبات کے اہتمام سے فرائض کی حفاظت ہوگی, فرائض کی حفاظت سے ایمان محفوظ رہے گا. اس قدر گہرا ربط ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب بھی موقع ہوتا ہے نفل اعمال کا ہر مسلمان کو اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے. اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت عباس سے فرما رہے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے میرے چچا کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں, ایک نعمت نہ دوں, ایک ہدیہ نہ دوں. اس طریقے سے چار باتیں کہہ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صلاۃ التسبیح سکھائی. اور صلاۃ التسبیح علماء سے پوچھیے مکمل نفل ہے, مستحب نماز ہے, سنت موقعہ نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی امت کو اعمال سے جوڑا ہے, کبھی بے عمل نہیں رکھا اور کسی عمل سے دور نہیں کیا. ہمیشہ آپ نے اپنی امت کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم 24 گھنٹے اپنے آپ کو اعمال سے جوڑے رکھیں, موقع ہو نماز پڑھیں, اور اگر موقع نہیں ہے تسبیحات پڑھیں. اور خاموش رہنا بھی بسا اوقات عبادت ہے. آدمی اگر غلط نہیں سوچتا ہے, صحیح باتیں سوچتا ہے, تو خاموشی بھی عبادت مانی گئی ہے. صحیح تفکر اور صحیح سوچ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جو خاموشی پر استقامت اختیار کر لیتا ہے 60 سال سے زیادہ اللہ اسے ثواب عطا کرتے ہیں. 60 سال کی عبادتوں سے زیادہ ثواب اللہ اسے دیتے ہیں جبکہ وہ خاموشی پر استقامت اختیار کرے اور اس کی خاموشی گناہوں کی طرف لے جانے والی نہ ہو، برے خیالات اور گندے خیالات کی طرف لے جانے والی نہیں ہے، تو پھر اس کی خاموشی بھی عبادت مانی گئی ہے۔ اس لیے شب برات جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اور سب سے بڑا عطیہ تو رمضان المبارک ہے، اس کا ہر دن، اس کی ہر رات، اس کا ہر وقت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ لہذا اپنے آپ کو تیار کریں۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کا مہینہ آتا تو کمر کس لیتے۔ اب آپ بتائیں کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں تھے، بخشے بخشائے نہیں تھے، مغفور نہیں تھے، سب کچھ تھے، بہت بڑے نبی اور نبیوں کے امام تھے، اور آپ کو اعمال کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، سورۃ الفتح میں اللہ کہہ رہے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر ڈالے، آپ پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں، پھر آپ اعمال سے کیوں جڑے رہے۔ لوگوں نے پوچھا بھی تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اعمال نفل سے ایک مسلمان شکر گزار بنتا ہے، ایک اللہ کا بندہ اللہ کا فرما بردار بنتا ہے۔ اس لیے نفل اعمال سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، جو بھی ہو، جس قدر بھی ہو، لیکن فخر نہ ہو، مباحات نہ ہو، کوئی تکبر نہ ہو، اور اپنی عبادتوں کی طرف خیال نہ جائے کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ کوئی بھی عمل ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی توفیق سے یہ عمل ہوا ہے، اس کی توفیق نہ ہوتی تو یہ عمل نہ ہوتا۔ تو میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی، یہ 25ویں پارے کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وہ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ وہ جنت جو تم کو دی گئی ہے، یہ تمہارے عملوں کا بدلہ ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے وہاں بیٹھ کر جنت میں آپس میں باتیں کریں گے، اور باتیں کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا بہت شکر ادا کریں گے، اللہ کا فضل ہوا ایمان نصیب ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے حسن خاتمہ کی دولت عطا کی، اللہ کا فضل ہوا کہ آخرت کے سارے مراحل آسان ہو گئے، اللہ کا فضل ہوا اللہ نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ اس طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو گناتے رہیں گے، جنتی جب جنت میں اللہ کی نعمتوں کو گناتے اور بتاتے رہیں گے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے یہ بات فرمائیں گے جو اس آیت کریمہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر کریں گے، تو اللہ وہ بات فرمائیں گے جو اس آیت میں ہے، اللہ کہیں گے بے شک میرے فضل سے یہ سب کچھ تم کو عطا کیا گیا ہے، لیکن تمہارا عمل بیکار نہیں ہوا، تمہارا جو عمل جو دنیا میں تم نے کیا ہے، نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، عمرہ سے، قربانی سے، اعتکاف سے، صدقات سے، جتنی عبادتیں، جتنے اعمال ہیں جو تم کر کے لائے، ہم نے ان کو بیکار نہیں کیا، ہمارے فضل کے ساتھ ہم نے تمہارے عمل کی قدر کی ہے، تمہارے اعمال کی ہم نے قدر کی ہے۔ اللہ کہیں گے وہ تلک الجنت التی، اور وہ جنت جو تم کو دی گئی، اورثتموها بما کنتم تعملون، تمہارے عملوں کا بدلہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے جنتی جو کہیں گے وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو کہیں گے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عملوں کی قدر دانی ہے۔ اللہ ہر عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دلیل آپ اٹھائیے پانچواں پارا اور آخری آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مَنْ فَعَلِ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی قدر کرتے ہیں, ایمان کی بھی عمل کی بھی, اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اس آیت میں اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اللہ کو کوئی خواہش ہے, کوئی دلچسپی ہے؟ مَنْ فَعَلِ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ تمہارے عذاب سے کیا کریں گے؟ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اگر تم ایمان لے آؤ گے اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرو گے. شَكَرْتُمْ سے مراد عمل, تم اگر تم عمل کرو گے تو ایمان کے ساتھ عمل ہوگا. اسی وجہ سے صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیے, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ہزاروں مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے تو کیوں پڑھا ہے؟ عمل کی قدر دانی. ہزاروں مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیے, کیا وہ بیوقوف تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کس قدر عمل ان کے یہاں محبوب تھا جس کی وجہ سے وہ ہزاروں مرتبہ قرآن پڑھ رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سینکڑوں غلام آزاد کر رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سینکڑوں غلام آزاد کر رہے ہیں, حضرت عثمان کی اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما سخاوت کا دروازہ کھولے ہوئے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اعمال کو دیکھیں, ایک ایک صحابی کا عمل دیکھیں, وہ کسی عمل میں کبھی پیچھے نہیں رہے, ہر عمل میں آگے بڑھتے ہی رہے, آگے بڑھتے ہی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عمل کی قدردانی ہے. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ جنت تو اپنے فضل سے دیں گے, جنت کے درجات اعمال پر طے کریں گے. علماء نے یہ بات لکھی ہے, جنت تو اللہ اپنے فضل سے دیں گے, جنت میں جو درجات ہیں وہ اعمال کی بنیاد پر طے کریں گے. اگر اعمال اخلاص کے ساتھ ہوئے ہیں, شرائط کے مطابق ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہر عمل پر درجہ بڑھاتے چلے جائیں گے. اور خود دلیل حدیث میں کہ قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا, یہ خود حدیث میں دلیل آئی ہوئی ہے. اللہ فرما رہے ہیں مَنْ فَعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ بہت قدردان ہے اور بہت جاننے والے ہیں, تو اللہ بڑے قدردان ہے, اس لیے عملوں کا اہتمام کریں. کسی عمل کو جو دینی اعمال ہیں, کسی عمل کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑیں, اور کسی بھی گناہ کے قریب نہ جائے, اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر نہ کرے. ہر گناہ ایسا ہے اس میں ہمیشہ کی جہنم کی تاثیر ہے, ہمیشہ ہمیں جہنمی بننے کی تاثیر ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا, ایک آدمی مستقی گناہ کرتے 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 رہتا ہے, یہاں تک کہ ایک عمل ایسا کرتا ہے اللہ کو وہ عمل پسند آتا ہے اور جنتی ہوتا ہے, اور ایک آدمی مستقل گناہ کرتے 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 رہتے, ایک آدمی مستقل نیک اعمال کرتا ہے اور کوئی ایسا غلط عمل کر جاتا ہے جس کی وجہ سے جہنمی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اچھے عمل کو حقیر نہ سمجھا جائے, اور کسی برے عمل کو معمولی سمجھ کر اس کو اختیار نہ کیا جائے کہ پتہ نہیں اس برے عمل سے میرے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو جائے, اور پتہ نہیں اس نیک عمل سے میرے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی عجیب و غریب عطا کرنے کے معیار ہیں اور اس کے پیمانے الگ الگ ہیں. اس لیے اعمال کا مہینہ سامنے آ رہا ہے, اعمال کی رات سامنے آ رہی ہے. قرآن پاک میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ ولتنظر. آگے فوراً یہ کہہ رہے ہیں ہر شخص یہ غور کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, موت کب آئے گی, کس وقت آئے گی کون جانتا ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے. کل آئندہ آخرت کا دن ہو سکتا ہے, اور علماء نے لکھا ہے کہ دو ہی دن ہیں، ایک دن کا نام دنیا ہے اور ایک دن کا نام آخرت ہے، یہ دو ہی دن ہیں۔ یہ جو بہت سارے دن ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، یہ بس دنیا کا ایک قاعدہ ہے، دنیا کا ایک قاعدہ ہے، دنیا کا ایک دستور ہے۔ اسی لیے جب آخرت میں پہنچیں گے، وہاں سورج نہیں ہوگا، وہاں صبح نہیں ہوگی، شام نہیں ہوگی، وہاں دوپہر نہیں ہوگی، وہاں رات نہیں ہوگی، جو دن ٹھہر جائے گا وہ ٹھہر جائے گا، ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے گا۔ یہی مثال دنیا میں بھی ہے، لیکن دنیا میں ہم عمل کے لیے آئے ہیں اور یہاں ضرورتیں ہیں، اس لیے یہاں رات آتی ہے تاکہ انسان آرام کرے۔ اللہ نے بھوک رکھی ہے، پیاس رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقاضے رکھے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے لیے، چونکہ اللہ نے خیر کا مادہ بھی رکھا ہے، شر کا مادہ بھی رکھا ہے، اس لیے رات دن کی گردش ہے۔ ورنہ جس قدر بھی ایک آدمی کو زندگی ملتی ہے، وہ پوری زندگی ایک دن ہے، ایک دن سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں اتق اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل آئندہ کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی کل جو آئندہ دن ہے وہی دن مراد ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جس قدر بھی اس کی زندگی ہے وہ آج کی زندگی ہے، اور کل جب موت آئے گی وہ کل آنے والا دن ہے۔ اللہ کہہ رہے ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل آئندہ کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ نے ایمان دے دیا، اس لیے کہ خطاب بھی ایمان والوں سے، غیر مسلموں سے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ غور کرے اس نے کل آئندہ کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو نعمتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو نعمتوں والی رات آتی ہے، اس کی قدر کریں۔ شب برات بہت بڑی رات ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کا بہت اہتمام کیا ہے، اس لیے شب برات کا اہتمام کریں۔ شب برات کا اہتمام یوں ہوگا کہ مسجدوں میں جا کر جو وہاں دینی بات ہوتی ہے، اس کو ہم اس نیت سے سنیں کہ عمل کی توفیق ہو جائے، پھر اس کے بعد ہر مسلمان اپنے گھر پہنچے، اور گھر پہنچ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے، وہ ہو بس اس کا اللہ ہو، اور کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، دعائیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئے، گڑ گڑائے۔ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کا کرم ہوگا تو بارشیں ہو جائیں گی۔ اللہ کے ارادے میں تبدیلی بہت جلدی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دل جس قدر متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کا فیصلہ اسی قدر جلد آتا ہے۔ اس لیے اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں۔ مسجدوں میں رہنا شب برات میں یا تاق راتوں میں یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، گھروں میں رہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ گھروں کو اعمال سے زندہ رکھو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ لہذا بہت سے عملوں کا حصہ اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے، تاکہ گھروں کے اندر بھی نورانیت آئے، روحانیت آئے، اور ہمارے گھر بھی زندہ ہوں اور ظلمت و تاریکی محسوس نہ ہو، اور وہاں جب ہم پہنچے تو ایک طرح کا ہم کو سکون ملے۔ لہذا گھروں میں رہ کر عبادتوں کا اہتمام کریں، اور اگلے دن روزہ بھی مستحب ہے، اور جس انسان کو، جس مسلمان کو کوئی سخت مجبوری نہ ہو، وہ ضرور روزہ رکھے، نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ شب برات میں جو نوجوانوں کی فضول گردش ہے، اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو بےہودہ کام ہیں، ان سے متعلق ہم سرپرستی کریں، ان کو یہ بتائیں کہ یہ سب شریعت میں ناجائز اور حرام کام ہے، اور مقدس دنوں میں، مقدس راتوں میں اور زیادہ حرام ہو جاتے ہیں۔ جس قدر اللہ کے یہاں وزن بڑھے گا اور اللہ کے یہاں قیمت بڑھے گی اسی قدر گناہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ سے دعا فرمائیں اعمال کے ساتھ جڑے, مسلمانوں کے حق میں, اسلام کے حق میں خیر مانگے, شرور و آفات سے حفاظت مانگے, دشمنوں سے نجات مانگے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اس دعا کا خوب اہتمام کریں, ان دعاؤں سے اللہ کی مدد آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.